بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بعد، حضر الشيخ نور الله مرقده کا اپنے مسترشدین میں سے کسی کے نکاح کے موقع پر جو مبارکباد کا خط لکھا تھا اسے آج پڑھا جا رہا ہے. حضرت نے لکھا عزیزم سلمہو بعد سلام مسنون، محبت نامہ متضمن بنوید جان فضا تقریب نکاح پہنچ کر موجب مسرت ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا خط جس میں آپ نے اپنے نکاح کی خبر دی تھی اس خط کو پڑھ کر خوشی ہوئی. اب اس سلسلے میں حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو خط لکھا ظاہر ہے اب نکاح ہی کے متعلق ہوگا، تو اس میں بھی بہت سے دروس ہیں. اللہ تعالی زوجین میں محبت عطا فرما کر اولاد صالح عطا فرمائے، پہلے تو یہ دعا فرمائے. اللہ تعالی زوجین میں محبت عطا فرما کر اولاد صالح عطا فرمائے. اس سے پتا یہ چلا کہ نکاح کے بعد جو بہت ہی اہم پہلو ہے وہ زوجین کا آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ رہنا. آج کل اس کی بہت کمی ہے، ایسا نظر آتا ہے کہ بہت محبت ہے مگر محبت کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے وہ ہے ایک دوسرے پر پورا بھروسہ، پورا اعتماد اور پورا ٹرسٹ. پہلے تھا غربت کا زمانہ مگر میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد بہت ہوتا تھا، بھروسہ بہت ہوتا تھا، ٹرسٹ بہت ہوتا تھا. یک جان دو قالب ہوتے تھے، جسم دو ہوتے تھے مگر جان ان کی ایک ہی ہوتی تھی. اسی وجہ سے ایک دوسرے کو اگر کوئی مشورے کی بات کہنی ہوتی تھی تو اس میں جھجک محسوس نہیں کرتے تھے، بے تکلفی سے بات کہہ دیتے تھے. اور یہ خوف بھی محسوس نہیں کیا جاتا تھا کہ اگر ایٹیکیٹس کے ساتھ میں یہ بات نہیں کروں گا تو پتہ نہیں ادھر سے کیا ناراضگی ہو جاوے. بے تکلفی تھی، محبت. اور آج کل اعتماد اٹھ گیا، بھروسہ اٹھ گیا. شوہر کے ہر کام کو عورت اپنی سوچ کے مطابق دیکھتی ہے اور شوہر عورت کے ہر کام کو اپنی سوچ کے مطابق دیکھتا ہے، اور بے اعتمادی کی فضائیں. تو حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے ایک نکاح کے کامیاب ہونے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے سب سے پہلے اس کی دعا سے خط کو شروع فرمایا کہ اللہ تعالی زوجین میں محبت عطا فرمائے. محبت ہو، جب محبت ہوتی ہے تو دونوں ایک دوسرے کی کسی نہ کسی درجے کی بد اخلاقی کو بھی سہ لیتے ہیں، اس لیے کہ محبت ہے. اور محبت میں الٹی چیز بھی سیدھی لگتی ہے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبک الشیء یعمی ویسم، جب تجھے کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو تیرا کسی سے محبت کر لینا یہ بہرا اور اندھا کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عیب محبوب میں نظر آتا ہے وہ عیب نہیں، اور محبوب کے بارے میں کوئی غلط بات سنتا ہے وہ بھی دل پر اثر نہیں کرتی. اور اس کا برعکس کہ جب کسی سے بغض ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی آنکھ اندھی ہو جاتی ہیں اور کان بہرے ہو جاتے ہیں. کتنی ہی خوبیاں اس مبغض میں کیوں نظر نہ آئے، کتنی ہی خوبیاں، مگر نہیں وہ آنکھیں قبول نہیں کرتی. اور کتنی ہی خوبیاں سننے میں کیوں نہ آئے، وہ کان قبول نہیں کرتے. جب کسی سے نفرت ہو جاتی ہے تو بس اس کی چھوٹی سی غلطی کو بھی پکڑ کے آدمی بیٹھ جاتا ہے، بلکہ اس کی اچھائیوں میں بھی برائیاں ہی نظر آتی ہیں. اور جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کی برائیوں میں بھی اچھائیاں نظر آتی ہیں. تو زوجین میں آپس میں جب محبت ہوگی تو ایک دوسرے کی غلطیوں کو بھی برداشت کر لیں گے. ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا. اور ایسے حالات میں شوہر پر اگر حالات آ گئے تو اس کو بھی وہ برداشت کر لے گی. فقر، فاقہ، دشمنوں کی طرف سے خوف و ہراس کا معاملہ، اسی طرح اگر بیوی پر کوئی مصیبت آ گئی، کوئی بیماری لگ گئی، کینسر اس کو ہو گیا، کوئی موذی مرض لگ گیا، وہ ڈسیبلڈ ہو گئی، تو شوہر اسے برداشت کر لے گا. تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ زوجین میں محبت، یہ سب سے اہم چیز. سب کچھ ہے، بڑے مکانات ہیں، اچھی اچھی گاڑیاں ہیں، بہت اعلیٰ درجے کی تنخواہ ہے، مگر زوجین میں اگر محبت نہیں ہے تو وہ گھر سونا ہے، وہ گھر کاٹنے کے لیے آتا ہے، اس میں وحشت ہوتی ہے. نہ بیوی کو اس میں دل لگتا ہے، نہ شوہر کو گھر جانے کو جی چاہتا ہے. اور اگر آپس میں محبت ہے تو جھونپڑے میں رہتے ہوں گے، خشک روٹی کھاتے ہوں گے، پانی میں بھگو کر کھاتے ہوں گے، دنیا کے وسائل نہیں ہوں گے، مگر وہ گھر جو ہے، گھر وہ سکون کی جگہ ہوگی. جعل لکم من بیوتکم سکنا، عربی میں گھر کو سکن کہتے ہیں، سکن. اور سکن اسی لیے کہتے ہیں کہ گھر تو سکون کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے بیویاں بنائی، لیسکن الیہا، تاکہ وہ بیوی کے پاس جائے تو اسے سکون مل جائے. تو بیوی کو سکون کی جگہ بنایا اور گھر کو سکن کہہ کر اسے بھی سکون کی جگہ قرار دیا. تو ایک گھر تو کسی کو سکون نہیں دیتا، دیواریں کسی کو سکون نہیں دیتی، وہ تو بے حس چیز ہیں. تو گھروں کو سکون کی جگہ اسی لیے کہا کہ اس میں سکون پہنچانے والی رہتی ہے. اسی سے پتا چلا کہ عورت جو ہے وہ گھومنے پھرنے والی چیز نہیں ہے، وہ گھر میں رہنے والی چیز ہے. تو عورت کو سکون کی چیز بنایا، گھر کو سکون کی جگہ بنایا، اس لیے کہ گھر کے اندر سکون کی چیز رہتی ہے اور وہ عورت ہے. تو وہ آپس کی محبت جو ہے بہت ضروری ہے. اور آپس کی محبت پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کی اچھائیوں کو دیکھا جائے، ایک دوسرے کی اچھائیوں کو دیکھا جائے کہ بھئی ٹھیک ہے، ان میں یہ ایک کمزوری ہے، مگر یہ اچھائی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ اچھائی ہے. اور ہر مومن میں اچھائیاں برائی سے زیادہ ہوتی ہیں. بھئی ہماری بیوی بہت زبان دراز ہے، چلو زبان دراز ہے اتنی ہی تو ہے، اور باقی کتنے سارے اخلاق ہیں اس میں. اچھائیوں کو دیکھے، اور اچھائیوں کو دیکھ کر اپنے دل میں محبت پیدا کریں، اور ایک دوسرے پر اعتماد کریں، ایک دوسرے پر بھروسہ کریں، ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں. ایسا ماحول ہو جائے کہ ایک دوسرے کو کچھ کہنا چاہے تو اس میں کسی قسم کی جھجک محسوس نہ ہو، بے اعتمادی کی فضا نہ ہو، مسٹرسٹ کی فضا نہ ہو. شوہر شوہر ہے، بیوی بیوی ہے، زندگی کے رفیق ہیں، زندگی کے ساتھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ زوجین میں محبت عطا فرمائے، اور دوسرا اولاد صالح عطا فرمائے. یہ دوسری دعا آپ نے دی، اس سے کہ شادی کے مقاصد میں سے ایک مقصد جو ہے وہ اولاد ہے، مگر اولاد اگر صالح نہ ہو تو نہ وہ دنیا میں کسی کام کی نہ آخرت میں. اس لیے دوسری دعا یہ فرمائی کہ اولاد صالح عطا فرمائے. دیکھو اس میں ہم لوگوں کو بھی تلقین کی گئی ہے کہ جب کسی کی شادی ہو تو ہمیں کیا دعا دینی چاہیے, اللہ تعالیٰ آپ دونوں میں خوب محبت پیدا فرمائے, بارک اللہ لکم, اللہ تعالیٰ تم دونوں کو برکت دے. اور آگے ہے وجمع بینکما فی خیر, اللہ تعالیٰ تم دونوں کے درمیان جمع فرمائے خیر میں, یعنی دلوں کو جوڑ دے, خیر نصیب فرمائے. اور تیسری دعا وہ اخرج منکما طیب, اور اللہ تعالیٰ تم دونوں سے طیب چیز کو نکالے, یعنی اچھی اولاد نصیب فرمائے, اچھی اولاد, اولاد صالح. اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے, رب حبلی من لدنک ذریتا طیبہ, یہ میرے پروردگار آپ مجھے اپنی طرف سے طیب اور پاکیزہ اولاد نصیب کیجیے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, یہ ہمارے پروردگار آپ ہمیں ہماری بیویوں کی طرف سے اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کیجیے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اور یہ آنکھوں کی ٹھنڈک جو کہا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی کرب اور بے چینی اور درد کی وجہ سے روتا ہے تو اس کی آنکھ سے جو آنسو نکلتے ہیں وہ گرم ہوتے ہیں, اور جب خوشی کی وجہ سے روتا ہے تو اس کی آنکھ سے جو آنسو نکلتے ہیں وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں. تو یہ جو کہا گیا کہ ہماری آنکھوں کو ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے ٹھنڈی کیجئے, ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب بھی ان کو دیکھیں تو کرب اور بے چینی کی وجہ سے رونے کی نوبت نہ آئے بلکہ خوشی کے آنسو ہی بہانے کی نوبت آئے. ہر وقت ہم جب بھی ان کو دیکھیں تو خوشی سے آنکھوں سے آنسو نکلے, یعنی ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے. تو خود بھی دعا کرنی چاہیے, اور اس کے لیے اولاد کو صالح بنانے کے لیے جو جو اسباب ہیں تربیت کے ان سب کو اختیار کرنے چاہیے. اولاد یوں ہی صالح نہیں بنتی, اولاد کو صالح بنانے کے لیے دعا بھی بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے ماں باپ کو, اور دعا کے ساتھ ساتھ ان کی نگرانی کرنی پڑتی ہے, اور نگرانی کے ساتھ ساتھ جہاں کہیں تنبیہ کی ضرورت پڑے انہیں تنبیہ بھی کرنی پڑتی ہے. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے عالم گزرے ہیں, بر صغیر ہند و پاک میں خصوصاً ہمارے زمانے میں ایسے بہت کم علماء گزرے ہوں گے جن کے سامنے عرب اور عجم نے اپنی گردنیں جھکا دی. ایک وقت راجیو گاندھی کے دور میں آیا تھا کسی مسئلے پر, راجیو گاندھی نے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ سے یہ فرمایا کہ اس وقت جو ہمارا آپ کے ساتھ ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے ہمیں اسلامی ملکوں کے علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور ان کی رائے معلوم کرنی چاہیے تاکہ وہ تھرڈ پارٹی ہوگی, ہمارا اور آپ کا تو اختلاف ہے, ہم کہتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے, آپ کہتے ہیں کہ نہیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ایک بہت اہم مسئلہ تھا. تو ہمیں عرب دنیا کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور عرب دنیا کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مفتیوں کی طرف رجوع کر کے ہمیں اس مسئلے کو حل کرانا چاہیے. تو حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت جو راجیو گاندھی کو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مولانا نے فرمایا کہ راجیو صاحب آپ کے ملک میں ایسے علماء رہتے ہیں کہ رابطۃ العالم الاسلامی کی طرف سے کسی فقہی مسئلے پر بحث کرنے کے لیے پوری دنیا کے بڑے بڑے علماء کو بلایا جاتا ہے, اس میں پوری عرب دنیا بھی موجود, بڑے بڑے مفتیوں کو بلایا جاتا ہے. تمہارے ملک میں یعنی انڈیا میں ایسے علماء رہتے ہیں کہ لمبے چوڑے بحث و مباحثے کے بعد پوری دنیا کے علماء اس مسئلے میں اس کے سامنے گردن جھکا دیتے ہیں. اور تمہارے ملک میں ایسے علماء رہتے ہیں کہ اگر عرب کے علماء اس کے علمی مقام کو دیکھنے کے لیے گردن اٹھائیں تو ان کی ٹوپی گر جائے, اتنا اونچا مقام ہے. اس لیے ہمیں کسی اور ملک کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں, ہم خود کفیل ہیں. دین کے معاملے میں ہمیں کسی دوسرے ملک کی طرف رجوع کر کے ان کی گائیڈنس لینے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے یہاں ایسے علماء ہیں جو خود اس کام کو کر سکتے ہیں. تو راجیو کی دوسرے علماء سے جب ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ حضرت مولانا نے مجھے رابطۃ العالمین الاسلامی کی میٹنگ کے بارے میں ایسا کہا کہ ہمارے ملک میں ایسے علماء ہیں کہ ساری دنیا کے علماء بیٹھ جاتے ہیں اور بحث و مباحثہ ہوتا ہے تو سب کو اس کے سامنے گردن جھکا دینی پڑتی ہے, یہ کون عالم ہے؟ تو علماء نے کہا کہ خود حضرت مولانا ہے, یہ اتنے بڑے عالم مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ. بہت عجیب عجیب اللہ تعالی نے ان کے ساتھ فضلہ کا معاملہ فرمایا. ان کا انتقال ہوا, انڈیا میں انتقال ہوا رمضان المبارک کے مہینے میں. علم بھی بہت زیادہ تھا, عمل بھی بہت زیادہ. جمعہ کی نماز کے لیے غسل فرمایا, غسل فرما کر کپڑے پہنے, کپڑے پہننے کے بعد خوشبو لگائی, اور خوشبو لگانے کے بعد مسجد میں جہاں حضرت رمضان گزارتے تھے اپنے گاؤں میں, تو جب تک حضرت تشریف نہیں لاتے تھے نماز شروع نہیں ہوتی تھی. تو حضرت نے کہلوایا کہ میں ابھی تلاوت کر کے حاضر ہو رہا ہوں. اور معمول یہ تھا حضرت کا کہ غسل سے فارغ ہونے کے بعد سورہ کہف کی تلاوت فرماتے تھے, اور سورہ کہف کی تلاوت فرما کر مسجد میں تشریف لے جاتے تھے, اور مسجد میں تشریف لے جانے پر نماز شروع ہوتی تھی. تو جو صاحب موجود تھے ان کا کہنا یہ ہے کہ اس دن حضرت مولانا نے بجائے سورہ کہف کی تلاوت کے سورہ یاسین شریف شروع فرما دی, معمول کے خلاف. اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے کرتے پہلے ہی رکوع کے اختتام پر پہنچے, فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم, آپ اس کو خوشخبری دے دیجئے مغفرت کی, اور آپ اس کو خوشخبری دے دیجئے عزت والے اجر کی. بس یہ آیت پڑھی اور روح پرواز کر گئی, وہیں گر گئے. کتنا اچھا خاتمہ, حسن خاتمہ کی دولت سے نوازا. اور پھر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے یہ مقام بھی آپ کو عطا فرمایا کہ ایک دیہات میں پیدا ہونے والا بچہ مشہور تو اپنے علم کی وجہ سے ہوئے, اپنے عمل کی وجہ سے ہوئے, مگر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اتنا بڑا فضل فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے علاوہ باقی دوسرے ائمہ حضرات کے یہاں نماز غائبانہ پڑھی جاتی ہے جنازہ کی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غائبانہ کسی کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے. میت سامنے ہے, نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اب میت لیسٹر میں ہے, لیسٹر والوں نے نماز جنازہ پڑھی, تو لاہور میں اگر 200-300 آدمی جمع ہو کر کے اس میت کی نماز جنازہ پڑھنا چاہے جو لیسٹر میں دفن ہو رہا, یہ جائز نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. اور دوسرے ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں, نماز غائبانہ جائز ہے. اور چونکہ حرمین شریفین میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متبعین کی اکثریت ہے, اس لیے ان کے یہاں جائز ہے. تو جب کسی اہم آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو حرمین شریفین میں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور ہم نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں. مگر یہ کسی چھوٹے موٹے آدمی کے لیے نہیں, بہت بڑا آدمی, بہت بڑا آدمی, یعنی کئی سالوں میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے. اور ایسے تو سینکڑوں علماء وہاں سعودی عرب میں بھی انتقال کر جاتے ہیں مگر کسی کا اعلان نہیں ہوتا. جو سعودی حضرات کے نزدیک حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں, ان کا انتقال ہو جاتا ہے مگر وہاں حرمین شریفین میں ان کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں ہوتی. مگر جب حضرت مولانا علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو اس وقت کنگ فہد تھے, اللہ نے ان کے دل میں پتہ نہیں کیا بات ڈالی, ان کی طرف سے حکم آیا کہ شیخ ابو الحسن علی ندوی کی نماز جنازہ غائبانہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں جگہ پر پڑھی جائے. کتنی بڑی بات تھی, کتنی بڑی بات, اللہ نے کیا مقبولیت عطا فرمائی. اور ہوا یہ کہ ہر جگہ پر کچھ کرم فرما تو ہوتے ہی ہیں, تو ایک مسلک کے لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں آئی کہ ابو الحسن علی ندوی دیوبند سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی اگر نماز جنازہ مسجد نبوی میں ہوئی اور حرم شریف میں ہوئی تو وہ مسلکوں کی کھینچ تان یہ تو بہت برا ہوگا. انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح یہ نماز جنازہ نہ ہو. تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ 22 یا 23 کو حضرت کا انتقال ہوا تھا اور یہ تگودو رہی ہو نہ ہو ہو نہ ہو ہو نہ ہو ہو نہ ہو. ایسا کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے 27 تک پہنچا دیا. اس لیے کہ اللہ کو عزت دینی تھی. اگر 22-23 کو نماز جنازہ ہو جاتی تو بہت کم لوگ ہوتے, شہرت کم ملتی. یہ لیدے ہوتی رہی اور یہ لیدے اور یہ اختلاف جو ہے کنگ فہد کے پاس پھر پہنچا تو کنگ فہد نے بہت زوردار وہاں سے حکم نافذ فرمایا کہ آج ہی نماز جنازہ ہو جانی چاہیے مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں. اور وہ 27ویں شب تھی اور 27ویں شب میں حج سے بھی زیادہ مجمع ہو جاتا ہے کبھی. تو حرمین شریفین دونوں بھرے ہوئے اور تراویح کی نماز کے بعد اعلان ہوا کہ ہندوستان کے ایک مشہور عالم شیخ ابو الحسن علی ندوی کا انتقال ہو گیا ہے, ان کی ابھی نماز جنازہ غائباً پڑھی جائے گی اور مسجد نبوی میں اور حرم شریف میں ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی. یہ مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا. اور بیچ میں آپ حضرات میں سے بہت سو کو معلوم ہوگا کچھ سالوں پہلے کعبہ کی کچھ مرمت ہوئی تھی, کچھ حصے کی نئی تعمیر اور وہ چاروں طرف سے بلاک کر دیا تھا اور اندر اس کی مرمت رینوویشن کا کام ہو رہا تھا. تو ظاہر ہے کہ کعبہ کا رینوویشن کا کام ہوا تو اب اس کا افتتاح ہونے والا تھا, تو اس افتتاح میں بہت اہم اہم لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا, اس میں حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب بھی تھے. اور یہ کعبے کی چابی جو ہے اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں حکومتیں بدلتی رہتی ہیں مگر کعبے کی جو چابی ہے وہ ایک مخصوص خاندان ہے, اسی کی نسل میں رہتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی ہجرت کر رہے تھے تو آپ نے اس وقت جس شخص کے ہاتھ میں کعبے کی چابی تھی اس سے ملاقات کی, حضرت طلحہ, حضرت عثمان ابن ابی طلحہ الحجبی رضی اللہ عنہ. اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ان سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے کہا کہ عثمان میرا جی چاہتا ہے کہ میں ذرا کعبے میں چلا جاؤں اور 2 رکعت نماز پڑھ لوں, اس لیے کہ آپ کو تو پتا تھا کہ اب میں جا رہا ہوں, پتا نہیں کب آؤں گا واپس, تو منع کر دیا حضرت عثمان نے جو کہ مسلمان نہیں تھے دشمن تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عثمان وہ دن کیسا ہوگا کہ کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور اللہ مجھے اختیار عطا فرمائیں گے کہ میں جسے چاہے دوں گا. تو عثمان نے کہا کہ وہ دن تو بہت برا ہوگا کہ آپ کے ہاتھ میں کعبے کی چابی آ جائے گی. خیر اس نے نماز نہیں پڑھنے دی اور آپ تشریف لے گئے. فتح مکہ ہوا. فتح مکہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اور وہ چابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی اور آپ اندر داخل ہوئی اور نماز پڑھی. اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے. مسلمان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں وہ چابی پکڑوائی اور چابی پکڑوائی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ خالدتن تالدتن خالدتن, یہ تالا اور یہ چابی تم تمہارے ہاتھ میں لے لو, یہ قیامت تک تمہارے خاندان ہی میں رہے گی. یہ ایک معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بھائی معجزہ ہے کہ نہیں؟ 1400 سال گزر گئے, وہاں پتہ نہیں کیا کیا انقلاب آ گئے, مگر آپ نے فرمایا کہ یہ چابی تم لے لو اور قیامت تک یہ تمہارے خاندان میں رہے گی. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ تمہاری نسل قیامت تک چلتی رہے گی, تمہارا خاندان منقطع نہیں ہوگا. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی. اور دوسری بات معلوم یہ ہوئی کہ کوئی بھی فرما روا آئے گا بے دین دیندار, وہ سینکڑوں نافرمانیاں میری کر سکتے ہیں مگر اس معاملے میں کوئی نافرمانی نہیں کرے گا. بھائی نافرمانی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کہ یہ چابی ہمیں دے دو, اب تمہارے خاندان کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں. مگر نہیں, بادشاہ بھی اگر کعبے میں جانا چاہتا ہے تو آج بھی پروٹوکول یہ ہے کہ وہ جو حاجب اس کو کہتے ہیں حاجب, اس کے پاس درخواست بھیجنی پڑتی ہے کہ ہم بیت اللہ میں جانا چاہتے ہیں آپ کی اگر اجازت ہو تو. بادشاہ بھی نہیں جا سکتا, بادشاہ حکم نہیں کر سکتا کہ فلاں وقت تم کھولو, اگر وہ انکار کرتے تو کچھ نہیں کر سکتا. یعنی عجیب ایک نظام اللہ کے نبی نے کیا فرمایا. اور ہمارے بزرگوں کا بھی عجیب حال, ہمارے بزرگوں کو عجیب اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست عطا فرمائی تھی. ہمارے دیوبند کے اکابر میں سے, نام تو میرے ذہن میں نہیں رہا, ایک بزرگ نے ان کے زمانے میں جو کلید بردار تھا کعبے کا, جس کے ہاتھ میں چابی رہتی تھی, اس کے پاس جا کر ایک بہت ہی خوبصورت اور اچھا قرآن پیش کیا اور ایک بہت خوبصورت بہترین تلوار ان کے ہاتھ میں دی, اور یہ کہا کہ امام مہدی سے جب تمہارے خاندان کی ملاقات ہو تو یہ میری طرف سے ہدیتاً پیش کر دینا. تو ان کو سمجھ میں نہیں آئی بات کہ بھئی امام مہدی کی ہمارے خاندان سے ملاقات ہو تو یہ ہدیہ پیش کر دینا. تو بزرگ نے کہا کہ اس روئے زمین پر جتنے خاندان ہیں وہ سارے خاندان ختم ہو سکتے ہیں, تمہارا خاندان ختم نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ یہ چابی قیامت تک تمہارے ہاتھ میں رہے گی. اس لیے امام مہدی کا اور پھر تمہارے ہاتھ میں قیامت تک رہے گی, اس کا مطلب یہ کہ دنیا کے سارے خاندان مرتد ہو سکتے ہیں, تمہارا خاندان مرتد نہیں ہو سکتا. تو امام مہدی کے زمانے تک تمہارا خاندان کا رہنا, اس وقت مسلمان ہونا, اس وقت اس کعبے کی ذمہ داری تمہارے ہاتھ میں رہنی, تو وی آئی پی کے حیثیت سے امام مہدی سے تمہاری ملاقات کے جتنے امکانات ہیں اتنے کسی کے امکانات نہیں. اس لیے یہ کام میں تم کو سونپ رہا ہوں. تو یہ اختیار ان کے ہاتھ میں. تو اور وہ جن کو دعوت, وہ حکومت کی طرف سے دعوت نامے جاری نہیں ہوتے. اگر کسی منسٹر سے کسی کا تعلق ہو جائے اور وہ منسٹر سے ایسا کہے کہ مجھے اندر کعبے میں جانا ہے, آپ کچھ کیجئے, تو منسٹر کو اس حاجب سے رابطہ کرنا پڑتا ہے, اور حاجب جب سرٹیفکیٹ دیتا ہے تب جا کر کے اندر جا سکتا ہے, منسٹر کا کچھ نہیں چلتا. بادشاہ کی طرف سے بھی اس پر درخواست جاتی ہے اور پھر وہ آتھورائز کرتا ہے کہ فلاں فلاں آدمی فلاں وقت. اور حاجب خود ہی آتا ہے, بادشاہ کو بھی یہ سعادت نہیں ملتی کہ وہ چابی سے کھولے, حاجب خود کھولتا ہے اپنے ہاتھ سے, حاجب ہمیشہ موجود ہوتا ہے. اب یہ عمارت مکمل ہو گئی, عمارت مکمل ہو جانے کے بعد جن جن خاص خاص لوگوں کو بلایا گیا تھا, اس میں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے, بہت اونچا مقام, اور وہ سیڑھیوں کے اوپر سب چڑھ گئے تھے, اور حاجب نے چابی اس کے جس میں ہوتی ہے چابی اس میں سے نکالی اور بس اندر داخل کرنے جا رہا تھا کہ رک گیا, اور رک گیا اور پیچھے مڑ کر کے جتنے حاضرین تھے سب پر یوں نظر اس نے دوڑائی, اور نظر دوڑا کر کہا کہ شیخ ابو الحسن علی ندوی آپ آگے تشریف لائیے. جب یہ آگے گئی تو کہا کہ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ آج افتتاح آپ فرمائیں. یعنی جو مقام صدیوں میں کسی کو نہیں ملا تھا وہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ان کو عطا فرمایا. اس کے پیچھے کیا چیز تھی؟ یہ ماں کی تربیت. باپ تو بچپن میں چھوڑ کر کے انتقال کر گئی تھی. گھروں میں جو مائیں سن رہی ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر بچوں کے سروں پر باپ کے سائے ہیں تو بہت اچھا ہے, یہ ایک بونس ہوگا. مگر جتنے لوگوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں ان میں سے بہت سو کے باپ بچپن میں انتقال کر گئے تھے, ان کی ماؤں کی دعائیں اور ان کی ماؤں کی تربیت رنگ لائی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, ماں کی تربیت. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب فرماتے تھے کہ امی جان میں طلب علم کے لیے مکہ سے باہر نکلنا چاہتا ہوں, میں طلب علم کے لیے مکے سے باہر نکلنا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی غربت کا عالم یہ بچپن میں, اور وہ دور کیسا اچھا دور, نبوی زمانے سے اتنا دور نہیں, اچھا دور. رہتے کہاں تھے؟ مکہ مکرمہ میں, اور قریشی خاندان سے تعلق. مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے حالت بیان فرماتے ہیں کہ میری غربت اتنی زیادہ تھی, فقر اتنا زیادہ تھا گھر کے اندر, اور استاد جی کو معلوم تھا کہ اس کا باپ نہیں ہے, خاندان کوئی وزنی نہیں ہے, صرف ماں ہے. تو فرماتے ہیں کہ میرے استاد جی کو چونکہ میری والدہ کی طرف سے کچھ ملنے کی امیدیں نہیں تھی, اس لیے پڑھانے کے سلسلے میں میرے معاملے میں بہت کوتاہی کرتے تھے. امام شافعی خود فرماتے ہیں میرے بچپن کے استاد نے میرے معاملے میں بہت کوتاہی کی, مگر اللہ نے میرے دل میں ایک شوق اور جذبہ رکھا تھا. میں کہتا تھا کہ امی جان مجھے آپ پڑھنے کے لیے اجازت دینے میں جانا چاہتا ہوں، تو ماں رو پڑتی تھی، پھر فرماتے تھے رو پڑتی تھی، پھر فرماتے تھے رو پڑتی تھی. ایک دن امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ذرا ہمت سے کہا کہ امی جان آپ میرے جانے پر اس طرح روتی رہتی ہیں تو میں طلب علم میں کیسے مشغول ہوں گا، آپ ہمت فرما کر کے ہمیں بھیج دیں، اور اگر آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے تو آپ صاف ہمیں منع کر دیں تاکہ ہم اس موضوع کو چھیڑے ہی نہیں. تو ان کے والدہ نے کہا کہ بیٹا جب جب بھی تو طلب علم کے شوق کو میرے سامنے ظاہر کرتا ہے تو میرا دل اندر سے بہت خوش ہوتا ہے، تو اکلوتا بیٹا ہے، میرے رشتے داروں میں بھی کوئی یہاں ایسا نہیں ہے جو میری نگرانی کر سکے، تو اکلوتا بیٹا ہے، تیرے جانے پر مجھے غم ضرور ہوگا، مگر میں اس وجہ سے نہیں روتی کہ تو مجھے چھوڑ کر طلب علم کے لیے جانا چاہتا ہے، مجھے رونا اس بات پر آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو طلب علم کا شوق عطا فرمایا ہے مگر میرے پاس وہ سرمایہ نہیں ہے کہ جو جس سرمایہ کے ذریعے میں یہاں سے مدینہ منورہ تک اسے روانہ کر سکوں، اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ مگر اتنا سرمایہ نہیں. بہرحال روانہ ہو گئے، اور روانہ ہو گئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، اور طلب علم کا ایسا ذوق. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت جو آپ نے دیا تھا یاد ہو گیا ہے، تو امام محمد کچھ اور دے دیتے تھے، حضرت یاد ہو گیا کچھ اور دے دیتے تھے. تو ایک مرتبہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مشغول تھے تو پوری اپنی کتاب ہی دے دی کہ بھائی اسے پڑھ لو، امام شافعی رحمۃ اللہ پورا ایک دفتر ہی دے دی کہ بھائی اسے پڑھ لو، اور امام محمد یہ سوچ رہے تھے کہ بھائی ایک آدھ مہینے تک تو ابھی مشغول رہے گا. ایک دو دن میں آیا اور کہا کہ حضرت آپ نے جو مجھے کتاب دی تھی میں نے حفظن پوری یاد کر لی. خود فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ صرف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے اتنا علم حاصل کیا، صرف امام محمد سے، کہ اگر میرے دماغ سے منتقل کر کے اگر ورق پر اسے لکھ لیا جائے تو اتنی کتابیں ہو جائے کہ پورا ایک اونٹ اس کو اٹھا سکے، صرف امام محمد سے میں نے اتنا علم حاصل کیا ہے. جب یہ طلب علم سے فارغ ہو کر پھر مدینہ منور آئے، یو ٹرن کر رہے ہیں، اب دوبارہ گھر جا رہے ہیں، فقیہ ہو گئے اب محمد ابن ادریس الشافعی، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ پہنچے تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے بہت فراوانی دے رکھی تھی، اس وقت کے امام دار الحجرہ تھے، تو بہت ساز و سامان سے ان کو نوازا اپنے شاگرد کو، بکریاں، اونٹ، گائیں، سونا، چاندی، کپڑے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ جب پہنچ رہے ہیں تو پورا مکہ باہر آ چکا ہے کہ بھائی ہمارے مکہ مکرمہ کے، اس لیے کہ اس وقت تک میں مشہور ہو چکے تھے، پورا مکہ مکرمہ استقبال کے لیے باہر آیا. اور جب مکہ مکرمہ باہر آیا اور جب امام شافعی نظر آئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بہت بڑا تاجر آ رہا ہے، اس لیے کہ ساز و سامان اتنا زیادہ تھا، سب گلے لگ رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، بہت خوشی کا اظہار ہو رہا ہے. مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ماں بہت زیادہ ناراض ہے، بہت غمگین، بہت غمگین. قریب گئی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور پوچھا کہ امی جان میرے آنے پر آپ کو خوشی نہیں ہو رہی ہے؟ میں ایک عالم اور فقیہ بن کر مکہ مکرمہ میں آج داخل ہو رہا ہوں، سب خوشیاں منا رہے ہیں. تو ماں نے کہا کہ بیٹا میں نے تجھے عالم بننے کے لیے بھیجا تھا، دنیا دار بننے کے لیے نہیں بھیجا تھا. مجھے غم اس بات کا ہے کہ میرے اتنے سالوں کے مجاہدے کے نتیجے میں میرا بیٹا اتنا ساز و سامان نکل آ رہا ہے، آج یہ کیسا عالم کی دنیا سے بے رغبتی نہیں. یعنی ماؤں کا حال تو دیکھیے، آج کل بیٹا عالم ہو جاتا ہے کسی گھرانے کا، اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی اسلامی ملک نہیں ہے، یہاں بستی بھی کم مسلمانوں کی، تو فوری طور پہ دین کی خدمت کے مواقع اس کو میسر نہیں آتے. کبھی کبھی دنیاوی فیلڈ میں بھی ہوتا ہے کہ کسی لوئر کو فوری طور پہ جاب نہیں ملتا، 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے. مگر ڈاکٹر کا باپ کبھی اپنے ڈاکٹر بیٹے کو یہ نہیں کہتا کہ تم فیکٹری میں لگ جاؤ، اگر وہ بیٹا آ کر کے کہے بھی تو منع کرے گا کہ بیٹا نہیں، ہم نے تمہیں پڑھایا ہے اس کام کے لیے. مگر ماں باپ 4-5 مہینے بھی صبر نہیں کر سکتے، بس رمضان ختم ہوا کہ بیٹے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ابھی کہیں تو کام میں لگی جانی. کہا کہ نہیں یہ سب. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مال امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ملا تھا سارا کا سارا خیرات کر دیا، وہی سارا خیرات کیا، خیرات کرنے کے بعد پھر ماں نے انہیں گلے لگایا اور پھر گھر میں لے کر کے گئی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ، والد صاحب کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، ایسے بہت سارے واقعات ہیں. تو حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، والدہ نے ان کی تربیت کی، اور تربیت بھی ایسی کی، خود فرماتے ہیں کہ گھر میں جو کام کاج کرنے والے ہوتے ہیں بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں، اور اس میں مسلم بھی ہوتے ہیں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، انڈیا میں کبھی ہندو بھی سکھ بھی گھر میں کام کرتے ہیں، اور وہ غریب ہوتے ہیں تو گھر کے لوگوں کی نظروں میں ان کی کوئی وقت نہیں ہوتی، تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان کو ڈانٹ دیتے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب کبھی میری والدہ نوکروں میں سے کسی کے سامنے مجھے کوئی نازیبا لفظ نازیبا انداز میں کہتے ہوئے دیکھتی تھی تو مجھے بلا کر سمجھاتی تھی کہ انسانوں کے ساتھ حسن اخلاق سے رہنا چاہیے، اور سمجھانے کے بعد مجھے ترغیب دے کر معافی مانگنے پر آمادہ کرتی تھی، اور میرے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا تھا تو اس جذبے کے ساتھ پھر میں اس نوکر کے پاس جا کر معافی مانگ لیتا تھا. بچپن سے یہ تربیت. اسی وجہ سے آپ میں سے جن حضرات کو حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ علم ہو وہ جانتے ہیں کہ وہ جھگڑا پسند آدمی بالکل نہیں تھے، جھگڑا بالکل ان کو پسند نہیں تھا. تو ان کو جب پڑھنے کے لیے بھیجا، اصل میں جو جس بات پہ آ رہا ہوں اب ختم ہو رہی ہے، آج یہ خط تو انشاءاللہ کل ہی پورا ہوگا. تو جب پڑھنے کے لیے بھیجا مدرسے کے اندر، تو حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دارالعلوم میں پڑھتے پڑھتے یہ شوق پیدا ہوا کہ انگلش بھی پڑھنی چاہیے، انگریزی زبان. اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ یا تو کوئی علم دین پڑھتا ہے یا ادھر کا ہو کر رہ جاتا ہے. اور حضرت مولانا خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر یہ انگریزی تعلیم کا شوق پیدا کیا، وہ بہت اچھا ہوا. اس لیے کہ آپ حضرت مولانا کی کتابوں کو دیکھیں گے تو انگلش کتابوں کے بھی بہت ریفرنسز آپ کو ملیں گے. تو فرماتے ہیں کہ یورپ کی ہسٹری اور یورپ کے کلچر کو سمجھنے میں مجھے بہت مدد ملی انگریزی زبان پڑھنے سے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک انتظام ہوا کہ ایک ایسے طالب علم کے دل میں انڈیا میں اس زمانے میں انگلش پڑھنے کا شوق ہوا جو دارالعلوم کا طالب علم تھا. تو دارالعلوم میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ سائیڈ پر انہوں نے ایک جگہ پر داخلہ لے لیا اسکول میں، کالج میں، انگلش سیکھنے کے لیے. اس تعلیم کو چھوڑا نہیں. مگر والدہ کو جب اس کا علم ہوا، والدہ کو، تو انہیں فکر ہو گئی کہ کہیں میرا بیٹا ادھر ہی کا ہو کر کے نہ رہ جاوے اور علم دین نہ چھوڑ دے. یہ فکر ہوئی تو انہوں نے خط لکھا، ٹیلی فون کا تو زمانہ نہیں تھا، مولانا علی میاں صاحب پر. اور مولانا علی میاں صاحب پر یہ خط لکھا کہ بیٹا علی میاں، میری تو یہ تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے 100 بیٹے عطا فرما دے، اور ان 100 کے 100 کو میں دین کی خدمت میں لگا دیتی، مگر یہ میری بدقسمتی تھی کہ اللہ نے مجھے ایک ہی عطا فرمایا ہے. تو ایک عطا فرمایا ہے 100 کی جگہ پر، اور وہ بھی علم دین کو چھوڑ کر انگریزی میں لگ گیا تنبیہ کی. علی میاں اللہ نے مجھے ایک ہی عطا کیا ہے، اب تم ایک کی ذمہ داری ہے کہ میری جو 100 کے بارے میں دین کی خدمت کرنے کی تمنا تھی وہ تم اکیلے پوری کرو، اور اکیلے 100 عالم کے برابر کام کرو. دیکھو یعنی تنبیہ، توجہ، نگرانی، بیٹا کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے. حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ امی جان کا مجھے خط پہنچا اس وقت تک میں انگریزی زبان میں سیکھ چکا تھا. یعنی اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا، اور خط آتے ہی میں نے انگریزی تعلیم کو چھوڑ دی اور میں اس طرف لگ گیا پڑھنے. ماں کی توجہ، ماں کی نگرانی، ماں کی تربیت اور ساتھ میں دعائیں، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے 100 آدمیوں کے برابر نہیں، ہزاروں آدمیوں کے برابر کام کیا ہے. ایسا اللہ نے کام لیا ان سے ہر میدان میں، اور ڈٹ کر فتنوں کا مقابلہ کیا، اور آخری وقت تک دین کے کام میں اللہ تعالیٰ نے انہیں لگائے رکھا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ زوجین میں محبت عطا فرمائے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی دعا یہ ہے. تو بھئی زوجین کو آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد کر کے محبت سے رہنا چاہیے. اور دوسرا اولاد صالح عطا فرمائے, اولاد صالح اللہ سب کو عطا فرمائے. جو بھی اولاد ہیں انہیں اللہ اولاد صالح عطا فرمائے, جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو صالح رکھے, اور جو صالح نہیں ہیں ان کو اللہ صالح بنا دے. اس کے لیے دعا کرتے رہو, اور دعا کے ساتھ ساتھ محنت بھی کرتے رہو. تربیت کا جو نظام شریعت مطہرہ نے بتایا ہے, اس تربیت کے نظام کو سامنے رکھ کر محنت بھی کرو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ وصلی اللہ علیہ وسلم.